أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم.
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے. ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے.
سامعین ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ نساء کی 75ویں اور 76ویں آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے علی پرہیزکار. سامعین ہماری یہ پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. سامعین آج جمعرات ہے، 19 مرداد 1402 ہجری شمسی مطابق 23 محرم الحرام 1445 ہجری قمری اور 10 اگست 2023 عیسوی. ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا، پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، پھر آپ سامعین قرآنی آیات کی مختصر تفسیر اور مفاہیم پر مبنی پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے، پھر تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے، اور نشریات کا اختتام آج کے دن کی دعا پر ہوگا۔ سامعین یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر اعظم پاکستان کی ایڈوائس پر قومی اسمبلی تحلیل کر دی، جس کے بعد وفاقی کابینہ بھی تحلیل ہو گئی ہے۔ تیسرا وحدت اسلامی علاقائی اجلاس ایران کے شہر ارومیا میں شروع ہو گیا ہے۔ شام کے صدر نے ملک کے شمال میں ترکیہ کی موجودگی پر تنقید کی ہے۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے گروہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی جیلوں میں کشیدگی اور بحران سے صورتحال دھماکہ خیز بن سکتی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی ایڈوائس پر قومی اسمبلی تحلیل کر دی، جس کے بعد وفاقی کابینہ بھی تحلیل ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے قومی اسمبلی کی تحلیل کی سمری صدر مملکت کو بھیجی تھی، جس پر ڈاکٹر عارف علوی نے دستخط کر دیے۔ صدر مملکت پاکستان نے قومی اسمبلی وزیر اعظم کی ایڈوائس پر آئین کی آرٹیکل 58A کے تحت آئین کی آرٹیکل 58 کے مطابق اگر صدر وزیر اعظم کی سفارش کے بعد 48 گھنٹوں کے اندر اسمبلی تحلیل نہ کرتے تو اسمبلی از خود تحلیل ہو جاتی۔ وزیر اعظم نے اسمبلی کی تحلیل کی سمری میں صدر مملکت سے عبوری حکومت کی تشکیل کی درخواست بھی کی ہے۔ 6 اگست کو حکومت نے اعلان کیا تھا کہ اسمبلیاں اپنی مقررہ مدت سے 3 روز قبل 9 اگست کو تحلیل کر دی جائیں گی، جس کے بعد انتخابات 90 روز کے اندر کرائے جائیں گے۔ اسمبلی تحلیل کے بعد اب وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف نگراں وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کریں گے، اور آئندہ 3 روز میں وہ دونوں اتفاق رائے سے کوئی فیصلہ نہ کر سکے تو معاملہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے بنائی گئی کمیٹی کو بھیج دیا جائے گا، جو کہ 3 دن کے اندر عبوری وزیر اعظم کے لیے کسی نام کو حتمی شکل دے دے گی۔ تاہم اگر کمیٹی مقررہ مدت میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے تو نامزد امیدواروں کے نام الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوا دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کمیشن کے پاس حتمی فیصلہ کرنے کے لیے 2 دن کا وقت ہوتا ہے۔ اس سے قبل قومی اسمبلی میں اپنے الوداعی خطاب کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ آج رات ایوان کی اجازت سے قومی اسمبلی کی تحلیل کی سمری صدر کو بھجوا دوں گا۔ موجودہ اسمبلی کی مدت 12 اگست کو پوری ہو رہی تھی، تاہم مقررہ وقت سے قبل اسمبلی تحلیل کیے جانے کے سبب اب الیکشن کمیشن کو آئین کے تحت آئندہ 90 دن کے اندر الیکشن کا انعقاد کرانا ہوگا۔ تیسرا وحدت اسلامی علاقائی اجلاس ایران کے شہر ارومیا میں شروع ہو گیا ہے، جس کا عنوان ہے مشترکہ اقدار تک رسائی کے لیے اسلامی تعاون۔ اس اجلاس میں ایران، روس، ترکیہ، شام، جارجیا اور عراق سے تعلق رکھنے والے مختلف مذاہب کے علماء اور دانشور شرکت کر رہے ہیں۔ ایران کے صوبے مغربی آذربائیجان میں ولی فقی کے نمائندے حجت الاسلام والمسلمین سید مہدی قریشی نے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مغربی آذربائیجان میں مختلف اقوام اور ادیان کے لوگ کسی مشکل کے بغیر نہایت آرام و سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ اس علاقے میں اقوام اور ادیان کے قوس و قزح کے نعرے کا حقیقی مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے کے قریب اور ایک سڑک پر مساجد عیسائیوں اور یہودیوں کی عبادت خانوں اور تقاب میں زردشتیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کی موجودگی صوبے میں وحدت و اتحاد کی نشانیوں میں سے ہے۔ صہیونی حکومت کی فوج نے لبنان کی سرحد کے پاس اشتعال انگیز اقدامات انجام دیے ہیں۔ لبنانی میڈیا کا کہنا ہے کہ 26 فوجیوں پر مشتمل صہیونی فوج کے ایک انفینٹری دستے نے ایترون قصبے کے قریب خلا الغمیقہ کے علاقے کو دھاتی باڑ کو عبور کیا۔ لبنانی نامہ نگار نے اس بارے میں کہا کہ اس دستے نے اس باڑ کو عبور کرنے کے بعد اقوام متحدہ کی جانب سے کھینچی گئی قابض اسرائیل اور لبنان کے درمیان سرحدی لکیر کے قریب ایک گھنٹے تک تربیتی مشن انجام دیا اور پھر واپس لوٹ گئے۔ لبنانی میڈیا نے کل بھی خبر دی تھی کہ صہیونی فوج کی بحریہ کی کشتیوں نے الناقورہ کے علاقے میں لبنان کی سمندری حدود کی خلاف ورزی کی، جس کے بعد لبنانی بحریہ بھی الرٹ ہو گئی۔ شام کے صدر نے ملک کے شمال میں ترکیہ کی موجودگی پر تنقید کرتے ہوئے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ اپنے ترک ہم منصب سے ان شرائط پر ملاقات کے لیے تیار نہیں جو اس ملاقات کے لیے منظور کی گئی ہیں۔ تسنیم نیوز کی خبر کے مطابق شام کے صدر بشار اسد نے متحدہ عرب امارات کی میڈیا سے انٹرویو میں کہا کہ وہ اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوغان سے ان شرائط کی بنیاد پر ملاقات کے لیے تیار نہیں ہیں جو اردوغان چاہتے ہیں۔ شامی صدر نے کہا کہ شام میں دہشت گردی ترکیہ نے پیدا کی ہے اور شامی مہاجرین کی واپسی کا سب سے بڑا چیلنج وہ انفراسٹرکچر ہے جسے دہشت گردی نے تباہ کر دیا ہے۔ شام میں قائم روسی مرکز نے خبر دی ہے کہ دہشت گرد گروہوں نے شام کے صوبوں حلب اور لازاقیہ میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے۔ شام میں قائم روسی مرکز نے کہا ہے کہ دہشت گرد گروہوں کے عناصر ادلب میں کم کشیدگی والے علاقے کے ذریعے حلب اور لازاقیہ کے صوبوں میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق اس مرکز کے عہدیداروں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ روس اور شام کے کمانڈر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے اور عام شہریوں کو ان سے بچانے کے لیے ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے گروہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی جیلوں میں کشیدگی اور بحران سے صورتحال دھماکہ خیز بن سکتی ہے۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے گروہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی ایذا رسانی سے صورتحال دھماکہ خیز بن سکتی ہے۔ فلسطینی گروہوں نے نتن یاہو کی کابینہ کو ان سمجھوتوں کی پامالی کا ذمہ دار قرار دیا جو فلسطینی قیدیوں کی تحریک کے ساتھ طے پائے تھے۔ فلسطینی قیدیوں کی قومی و اسلامی کمیٹی میں جہاد اسلامی فلسطینی کے نمائندے یاسر مظہر نے کہا ہے کہ صہیونی جیلوں کے اندرونی صورتحال بہت زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے اور یہ ایسی صورت میں ہے کہ فلسطینی قیدیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ واضح رہے کہ صہیونی جیلوں میں اس وقت بھی 4,000 سے زائد فلسطینی قیدی موجود ہیں، جن میں 41 خواتین اور 140 بچے بھی شامل ہیں جنہیں صہیونی جرائم کا سامنا ہے۔ پناہ گزینوں کے امور میں اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ سوڈان کی خانہ جنگی کے نتیجے میں اب تک 40,00,000 سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ پناہ گزینوں کے امور میں اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن کے ترجمان نے جنیوا میں ایک کانفرنس میں سوڈان میں جاری بحران و خانہ جنگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس خانہ جنگی کے نتیجے میں اب تک 40,00,000 سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے سوڈان میں بحرانی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسلح جھڑپوں کی بنا پر اب تک 7,00,000 سے زائد لوگ پڑوسی ملکوں میں پناہ لے چکے ہیں۔ سوڈان کی وزارت صحت نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ سوڈان کی خانہ جنگی میں اب تک 3,000 سے زائد افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ روسی فضائی دفاعی سسٹم نے یوکرائن کے دو ڈرون طیاروں کو جو دارالحکومت ماسکو کے قریب روسی ٹھکانوں کے قریب پرواز کر رہے تھے مار گرایا ہے۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانین اور روسی وزارت دفاع نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ یوکرائن کی طرف سے ماسکو پر حملے کی غرض سے دو ڈرون طیاروں کو ماسکو کے نواح میں مار گرایا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے یوکرائن کے ماسکو پر ڈرون حملے کی کوشش کی خبر دی ہے۔ روس نے اس حوالے سے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ جنوبی کوریا کے صدر نے ایک اشتعال انگیز بیان میں شمالی کوریا کے میزائل و جوہری پروگرام کا مقابلہ کی جانے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سوک یول نے تاکید کی ہے کہ جنوبی کوریا کی فوج کو شمالی کوریا کے میزائل و جوہری پروگرام کے مقابلے میں اپنی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مالی ذرائع کی منصفانہ تقسیم کے ذریعے فوجی و دفاعی طاقت بڑھانا ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام اندازے جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اندازے جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، اور آج ہم اس پروگرام میں پاکستان کے تازہ سیاسی تغیرات کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے اندازے جہاں۔ آج کے پروگرام اندازے جہاں میں ہم پاکستان میں میاں شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی حکومت کی 16 مہینے کی کارکردگی، قومی اسمبلی سے وزیراعظم شہباز شریف کے الوداعی خطاب، انتخابات کے حوالے سے پائی جانے والی قیاس آرائیوں، اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی کا کردار کیا ہوگا۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دیں گے ممتاز تجزیہ نگار نوید حیدر تقوی صاحب، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تقوی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پاکستان میں آج 16 مہینے کی اتحادی حکومت کا آخری دن تھا، اور شہباز شریف صاحب نے آج الوداعی خطاب کیا ہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے حساس اداروں کے الوداعی دورے بھی کیے، انہیں جو الوداعیہ بھی دیا گیا، اور اس حوالے سے بہت کچھ انہوں نے کہا ہے۔ آج کے جو ان کا خطاب تھا قومی اسمبلی میں، ان کے خطاب کے اہم نکات کیا تھے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ شہباز شریف نے اپنی 16 ماہ کی حکومت کے آخری سیشن میں قومی اسمبلی کے خطاب کیا۔ ویسے تو وہ وقتاً فوقتاً قومی اسمبلی میں مختلف سیشنز میں خطاب کرتے رہے ہیں، اور اپنا اور اپنی پارٹی کا نقطۂ نظر جو ہے وہ بیان کرتے رہے ہیں، لیکن الوداعی سیشن میں ان کا خطاب ایک خاص نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا، اور مختلف سائٹوں پر ان کو ان کے خطاب کو وہ جگہ بھی ملی کہ جو دینی چاہیے تھی، اور جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں بھی اس کے چیدہ چیدہ نکات کو بیان کیا ہے۔ آج کی تقریر کا اگر ہم خلاصہ شہباز شریف کی بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے موازنہ کیا 16 مہینے کی حکومت کا اور پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت کا، اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ سخت ترین حالات کے اندر ان کو حکومت جو ہے وہ ملی تھی، اور پاکستان جو ہے وہ معاشی اعتبار سے بہت ہی زیادہ کمزور ہو گیا تھا۔ اس کی وجوہات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت نے آئی ایم ایف کے معاہدوں کی خلاف ورزی کی، اور دوست ممالک کے ساتھ جو رویہ تھا ان کا وہ مناسب نہیں تھا، جس کی وجہ سے بین الاقوامی ساخ جو ہے پاکستان کی جو ہے وہ متاثر ہوئی، اور پاکستان اچھ نہج پر آ گیا کہ ہم صرف جو ہے وہ مانگنے کی پوزیشن میں تھے، اور اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس دوسرا راستہ نہیں تھا، اور بقول ان
کے یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہنا کہ پاکستان گزشتہ 4-5 سال کے دوران مانگنے کی پوزیشن میں تھا نہیں تھا, تو کیا اس سے پہلے مانگنے کی پوزیشن میں نہیں تھا؟
بالکل آپ نے صحیح فرمایا, پاکستان تقریباً اگر ہم نگاہ ڈالیں 2008 میں وہ آئی ایم ایف کے پاس گیا, پھر آئی ایم ایف سے باہر آیا, پھر دوبارہ جو ہے وہ آئی ایم ایف میں پاکستان گیا, پروگرام اس نے لیا, تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہرحال ایک دو دہائی جو اخیر ہے اس میں ہچکولے کھا رہی ہے, اور اس پیریڈ کو کہ جو کہ 16 مہینے کا ہے, یہ بھی اس نے بھی شرافت صاحب ریکارڈ توڑے ہیں معیشت کے اعداد و شمار اور تناسبات کے, اور جو ہے اس وقت جو ہے وہ اس گورنمنٹ میں جو 16 مہینے کی تھی اس میں مہنگائی کی سطح جو ہے پاکستان کی مثلا تاریخ میں بلند ترین سطح پر پہنچی, اسی طریقے سے ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ مثلا یہ کہ بلند ترین سطح پر پہنچا, اسی طریقے سے جو مثلا ایندھن ہے, پیٹرول ہے, بھی مصنوعات ہیں, اس کا جو ہے ریٹ اپنی بلند ترین سطح کو پہنچا, لیکن اس کے دفاع میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ اتنا پیچھے معاملات خراب ہو گئے تھے کہ ان کو اسٹیبل کرنا اتنا آسان نہیں تھا, لہٰذا کوئی ہم نے یہ بار بار اس کا شہباز شریف اور اتحادی حکومت جو ہے اس کا جو ہے کہتی ہے ہم نے اپنی سیاست کو جو ہے قربان کیا ہے ملک پر, نہیں تو جو ہے وہ ہم نہیں آتے, لیکن ہم نے اپنی سیاست کو قربان کیا, کیونکہ اگر ہم سیاست کو قربان نہ کرتے تو جو ہے ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف چلا جاتا اور دیوالیہ جو ہے ملک جو ہے نا وہ ہو جاتا.
استحکام کے حوالے سے ایک بات تو اور بھی ہے کہ کچھ حقائق ہیں جن کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے کچھ ادارے ہیں سمجھے, اب جنہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کہیں یا جو بھی کہیں, اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں ٹکراؤ ہو تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹکراؤ, یہ تصادم ملک اور قوم کے مفاد میں ہوگا.
جی
عمران خان کا جو دور تھا وہ بہرحال یہ تضاد تو بڑھا تھا, یہ خلیج اسٹیبلشمنٹ میں اور حکومت کے درمیان خلیج تو بڑھی تھی, اس خلیج کو دور کرنے میں, اس خلیج کو پاٹنے میں, اس کو کم کرنے میں اتحادی حکومت نے کیا رول ادا کیا ہے؟
یہ بڑا گہرا سوال ہے, اور اگر میں اس کا جواب اس طریقے سے دوں کہ حکومتوں کی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ایک چپخلش ہے یا جو ایک لڑائی ہے وہ ہم اس مثلا 5 سالہ دور کے تناظر میں اگر دیکھیں تو اس کا مستقبل, اس کا جو ماضی ہے وہ بہت جو ہے وہ پرانا ہے, اور ہر حکومت میں ہم اس کو محسوس کرتے ہیں, حتیٰ کہ اگر ہم شہید بے نظیر بھٹو کی جو ہے وہ حکومت کو دیکھیں, پھر نواز شریف کی حکومت کو دیکھیں, پھر ان کی دوسری حکومت کو دیکھیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ ہر حکومت کے اندر جو ہے وہ رہا ہے. جہاں تک سوال ہے اس چیز کا کہ اس 16 مہینے کی جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس نے کس طریقے سے روابط جو ہے وہ برقرار کیے, مثلا اگر ظاہری طور پر جائزہ لیا جائے تو مثلا بہت نزدیک تعلقات تھے, اور اس پورے مثلا پروسیس, اس پورے مثلا 16 مہینے کے اندر پاکستان میں ایک ایسا واقعہ بھی رونما ہوا جس نے مثلا ایک اچھے اثرات جو ہے پاکستان کی سیاست پر مرتب نہیں کیے, اور وہ 9 مئی کا واقعہ تھا, وہ آپ کو ہم کو سب کو معلوم ہے کہ اس واقعے نے جو ہے وہ پاکستان کے مثلا امیج کو بھی متاثر کیا, اسی طریقے سے جو مثلا پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت تھی وہ بھی اس سے شدید متاثر ہوئی, اور ابھی تک جو ہے وہ اس بھنور سے جو ہے 9 مئی کے باہر نہیں آ سکی, اور لگ ایسا ہی رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے تلے جو ہے وہ پی ڈی آئی کی حکومت جو ہے وہ ابھی تک اس بوجھ کو جو ہے وہ کسی صورت برداشت نہیں کر پائی ہے. بہرحال وہ ایک بہت تلخ واقعہ رونما ہوا جس کا اشارہ آج شہباز شریف نے اپنی تقریر میں بھی کیا, اور اس دن کو سیاہ دن سے جو ہے وہ تعبیر کیا ہے. ہم جو ریلیشن کی جہاں تک بات کر رہے ہیں تو میں اگر آپ اجازت دیں تو یہ تقریر اور یہ الوداعی سیشن گزشتہ 2 دن سے جو ہے وہ جاری ہے, اور ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ روز پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے بھی جو ہے وہ خطاب کیا پارلیمنٹ سے، اور پارلیمنٹ کے اس خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے مثلا عمران خان کا بھی ذکر کیا، کہا کہ مکافات عمل ہے یہ مثلا تمام چیزیں ہیں، اور اپنی جو حکومت تھی اس کی تعریف کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دو تین جملے ایسے کہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ایک ریلیشن ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان، وہ ابھی تک سیاسی جماعتیں جو ہیں اس طریقے سے برقرار کرنے میں ممکن ہیں کہ ایک سیاسی جماعت نے اپنے رول کو جو ہے وہ اس حوالے سے صحیح طریقے سے ان تعلقات کو استوار کیا ہو، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئر پرسن ہیں بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے کہا کہ اداروں نے اپنی اس مداخلت کو ان 16 مہینے میں بھی ختم نہیں کیا، ان کا اشارہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ اور کی طرف بھی تھا، اور انہوں نے ایک مثلا گفتگو کا ایک باب جو ہے نا وہ کھول دیا ہے کہ یہ مداخلت جو ہے وہ ان 16 مہینوں میں بھی اداروں کی جو ہے وہ رہی ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید چونکہ اب انتخابات نزدیک بھی ہیں اور ہم نے ان گزشتہ 2-3 دن کی جو پریکٹس ہوئی ہے اسمبلی میں آخری سیشن میں، اس میں یہ دیکھا ہے کہ پارٹیاں ایک دوسرے کے مقابل بھی آ گئی ہیں.
بہت بہت شکریہ. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.
سامعین، ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
الصبح بدا من طالعته والليل دجا من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 اللہ. جبریل اتا لیلۃ اسرا و اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا. اللہ 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 فالعز لنا لإجابته.
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن
اور
ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیت میرا رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ قمر سے کرتے ہیں۔
استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں سورہ نجم کی آسان و مختصر تفسیر پیش کی گئی تھی، اور آج کے پروگرام سے ہم سورہ قمر کی آسان تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے، جس میں مشرکین اور مخالفین کے معزہ اور نصیحت کے بارے میں گفتگو کی گئی، اسی طرح سے گزشتہ اقوام کی شومیہ تقدیر کے بارے میں بیان ہوا ہے، تاکہ جو لوگ پیغمبران الہی کی دعوت کے مقابلے میں ہٹ دھرمی اور بغاوت سے پیش آئے ہیں، وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے سے باز آ جائیں اور حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ قمر کی پہلی سے تیسری تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر۔
قیامت قریب آ گئی اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور یہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک مسلسل جادو ہے، اور انہوں نے تکذیب کی اور اپنی خواہشات کا اتباع کیا، اور ہر بات کی ایک منزل ہوا کرتی ہے۔
سامعین، سورہ قمر کی ابتدائی آیتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ مکہ مکرمہ کے مشرکین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کرنے کے لیے آ حضرت سے ایک چیز کا مطالبہ کر رہے تھے، اور اپنے خیال میں سوچ رہے تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مطالبے کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے ہیں، لہذا انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں اور خدا کے پیغمبر ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر دیجئے، کیونکہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ سحر اور جادو زمینی امور سے مربوط ہیں اور آسمانوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اور اگر چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تو واضح ہو جائے گا کہ محمد کا کام سحر اور جادو نہیں ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند عالم کی بارگاہ میں درخواست کی کہ خدایا جو ان لوگوں نے مطالبہ کیا ہے وہ انہیں عطا کر دے۔ خداوند عالم کی اجازت سے کہ جب ایک رات چاند مکمل نمودار ہوا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور جب مکہ مکرمہ کے تمام لوگوں نے اس حیرت انگیز منظر کا مشاہدہ کر لیا تو چاند پھر اپنی اصلی حالت پر واپس چلا گیا۔
بہرحال مخالفین کے جنہیں کسی بھی اعتبار سے اس بات کی امید نہ تھی کہ ایسا ضرور ہو جائے گا، انہوں نے اس امر کو بھی سحر و جادو سے تعبیر کیا اور کہا کہ در حقیقت چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا ہے بلکہ آپ نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے تاکہ ہمیں چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم نظر آئے۔ مشرقین کے ادعا کے برخلاف یہ واقعہ رونما ہوا ہے کیونکہ شام و یمن جانے والے قافلوں نے بھی راستے میں اس حیرت انگیز منظر کا مشاہدہ کیا تھا، یہاں تک کہ سرزمین ہندوستان پر رہنے والے افراد نے بھی چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ سامعین، قرآن کریم میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، مشرقین و کفار کی اس واقعے کو جھٹلانے کی اصل وجہ ان کی خواہشات نفسانیہ ہے جو اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ انسان حق کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے، بلکہ اس کی ہمیشہ یہی آرزو رہتی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرے، لیکن آخر کار حقیقت آشکار ہو کر ہی رہے گی اور کفر و شرک کا نتیجہ بہرحال سوائے سقوط اور ہلاکت کے کچھ نہیں ہوگا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ قیامت کا واقع ہونا یقینی اور نہایت ہی قریب ہے، اور جو لوگ قیامت اور اس دن ہونے والے حساب کتاب سے غافل ہیں ان کے لیے یہ ایک یاد دہانی ہے، اور آخری پیغمبر کی بعثت بھی تمام علامتوں میں سے ایک علامت ہے جو دنیا کے خاتمے کے قریب ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے، اور آ حضرت کے اور بھی معجزات ہیں جن میں سے سب سے اہم چاند کا دو ٹکڑے ہونا ہے۔ ہر دھرم افراد کے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کے ٹکڑے ہونے کا مشاہدہ کیا تھا، اس کے باوجود اس واقعے کو سحر اور جادو کہا اور پیغمبر اسلام کی تکذیب کی۔ خواہشات نفسانی کی پیروی مخالفین کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کو قبول نہ کرنے کی اہم ترین دلیل تھی۔
سامعین، آپ ریڈیو تہران سے پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ قمر کی چوتھی اور پانچویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ۔
یقیناً ان کے پاس اتنی خبریں آ چکی ہیں کہ جن میں تنبیہ کا سامان موجود ہے، اور انتہائی درجے کی حکمت کی باتیں ہیں، لیکن انہیں ڈرانے والی باتیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔
سامعین، ان آیتوں میں خداوند عالم فرماتا ہے، مخالفین کی جانب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کی وجہ جہالت کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ وہ گزشتہ اقوام کے حالات سے باخبر تھے کہ کس طرح وہ نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے گزشتہ ادیان کی پیروی کرنے والوں سے سنا تھا کہ موت کی وادی میں جانے کے بعد قیامت برپا ہوگی اور جنت و جہنم کا وجود ہوگا، لیکن ان سب کے باوجود اپنے برے کاموں سے دستبردار نہیں ہوئے۔ بے شک جو چیز خداوند عالم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے انجام پذیر ہوگی وہ اتمام حجت ہے، تاکہ حکیمانہ کلام حق عوام کے گوش گزار ہو۔ اگرچہ بے شمار انسان ایسے ہیں جو اس تنبیہ کی جانب توجہ نہیں کرتے، جس کی بنا پر ڈرانے والی باتوں سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ گزشتہ اقوام کی تاریخ کا مطالعہ کر کے ہم انسانوں کو اقوام اور گزشتہ ثقافتوں کی تباہی و بربادی کے عوامل کی شناخت میں مدد کر سکتے ہیں اور انہیں کفر و نافرمانی اور گناہ سے روک سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے پیغامات حکمت اور منطق کی بنیاد پر ہیں اور تمام افراد عقل و منطق کے ذریعے اسے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں اور اسے قبول کر سکتے ہیں۔ پیغمبران الہی اپنے فرائض پر عمل کرتے تھے اور حق کی باتیں بیان کر کے اپنی حجت کو عوام پر تمام کرتے تھے، اور اس راہ میں ذرہ برابر کسی بھی فرد بشر کو مجبور تک نہیں کیا، بلکہ عوام کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ آزادی اور خود مختاری کے ساتھ حق کو قبول کریں۔
سامعین، آئیے اب سورہ قمر کی 6-8 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد اہدیت ہوتا ہے،
فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير۔
لہذا آپ ان سے منہ پھیر لیں جس دن ایک بلانے والا اسرافیل انہیں ایک ناپسندیدہ امر کی طرف بلائے گا۔ یہ نظریں جھکائے ہوئے قبروں سے اس طرح نکلیں گے جس طرح ٹڈیاں پھیلی ہوئی ہوں، سب کسی بلانے والے کی طرف سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، اور کفار یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج کا دن بڑا سخت دن ہے۔ کفار و منکرین کی حد سے زیادہ ہٹ دھرمیوں کو بیان کرنے کے بعد یہ آیتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرماتی ہیں، ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور ایسے افراد کے پاس جائیے جو حق کی باتیں سننے کی آمادگی اور شائستگی رکھتے ہوں، اور مخالفین و ہٹ دھرم لوگ اس وقت بیدار ہوں گے جب قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور جس وقت خداوند عالم کی جانب سے مردوں کو نکلنے کا حکم جاری ہوگا تو یہ لوگ ایک ایک کر کے قبروں سے نکلیں گے اور نہایت پریشان و مضطرب ادھر ادھر بھاگیں گے۔ یہ لوگ قیامت کے حالات سے بے خبر ہوں گے، اور جو بھی آواز گونجے گی اس کی سمت بے تابانہ بھاگیں گے تاکہ خبریں لائیں اور آرام و سکون تک پہنچ سکیں، لیکن جتنا بھی آگے بڑھتے جائیں گے اتنا ہی ان پر وحشت طاری ہوتی جائے گی۔ اس وقت ان کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ تو وہی دن ہے جس کے بارے میں انہیں دنیا میں خبر دی گئی تھی، لیکن یہ لوگ اس کا ہمیشہ انکار کرتے تھے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مخالفین پر حجت تمام کرنے کے بعد انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ انہیں یہ گمان پیدا نہ ہو کہ ہم ان کے ایمان لانے کے محتاج ہیں، اور ان سے خواہش و تمنا کریں گے کہ تم لوگ ضرور ایمان لاؤ۔ قیامت کے مناظر کافروں اور بدکاروں کے لیے نہایت ہی سخت اور غیر مانوس اور بہت ہی وحشتناک ہوں گے۔ قیامت ایک جسمانی امر ہے، اور تمام انسان اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، نہ کہ صرف ان کی روحیں قیامت میں محشور ہوں گی۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑھے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے، اور پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
یا
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہے۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 مرداد، 23 محرم اور 10 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیئیس محرم سن 1209 ہجری قمری کو معروف مسلمان عالم دین آیت اللہ ملا مہدی نراقی نے وفات پائی۔ وہ اپنی ابتدائی تعلیم ایران میں مکمل کرنے کے بعد عراق کے شہر نجف اشرف میں واقع اعلیٰ دینی درسگاہ چلے گئے اور وہاں ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ انہوں نے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ تعلیم جاری رکھی اور مختلف دینی علوم میں مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد کتابوں کی تصنیف و تالیف اور تدریس میں مشغول ہو گئے۔ جامع السادات ملا مہدی نراقی کی معروف کتابوں میں سے ہے۔ ان کی ایک اور معروف کتاب کا نام انیس الموحدین ہے، جس میں دین اسلام کو بڑی سادہ زبان میں پیش کیا گیا ہے۔ دس اگست 1920 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ اور اتحادی ملکوں کے درمیان معاہدے سیوری پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کے تحت سلطنت عثمانیہ نے اپنے قلمرو میں شامل 24 لاکھ مربع کلومیٹر علاقے سے دستبرداری کا اعلان کر کے اس پر اتحادی ملکوں کے قبضے کو تسلیم کر لیا۔ اس طرح عراق، اردن اور فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ جما لیا، جبکہ شام اور لبنان کو فرانس کے تسلط میں دے دیا گیا۔ علاوازی موجودہ ترکی کے ایک بڑے حصے کو یونان اور اٹلی کے درمیان تقسیم کر کے ترکی کے مشرقی علاقے کو آرمینیا میں شامل کر دیا گیا۔ ترکی کے عوام اور فوج نے اس ذلت آمیز معاہدے کے خلاف تحریک چلائی، تاہم سن 1923 میں اتحادی ملکوں نے ترکی کی حکومت پر ایک اور معاہدہ مسلط کر کے اس کی موجودہ سرحدوں کو بین الاقوامی سرحد کی حیثیت دے دی۔ دس اگست 1937 عیسوی کو چین اور جاپان کے درمیان چین کے دو علاقوں تیانگتے سے اور کانتون کے لیے 2 سالہ جنگوں کا آغاز ہوا۔ کانتون چین کے جنوب میں سوق الجیشی اہمیت کی حامل بندرگاہ تصور کی جاتی ہے، جس کے تحفظ کے لیے چینیوں نے بے جگری کے ساتھ جاپانیوں کا مقابلہ کیا، لیکن 25 اپریل 1939 کو یہ ساحلی شہر سقوط کر گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے شروع ہونے کے بعد جاپان نے مشرقی چین کے ایک بڑے حصے کو اپنے قبضے میں لے لیا، لیکن اسے چینی عوام کی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور جنگ کے خاتمے پر جاپانی افواج کو اس علاقے سے پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ دس اگست 1945 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی شکست کے بعد پوٹیسٹیم کانفرنس کے فیصلے کی بنیاد پر شمالی کوریا کے ایک بڑے حصے پر سوویت یونین کی ریڈ آرمی نے قبضہ کر لیا۔ اس علاقے پر جنگ میں شکست سے قبل جاپانی افواج قابض تھیں۔ اس واقعے کے چند روز بعد کوریا کے جنوبی علاقے پر امریکی افواج نے قبضہ کر لیا۔ شمالی اور جنوبی کوریا پر بیرونی افواج کا قبضہ متحدہ کوریا کے دو ملکوں شمالی اور جنوبی کوریا کی تقسیم پر منتج ہوا۔ سن 1991 میں شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان عدم جارحیت کا ایک معاہدہ طے پایا، جس کے بعد دونوں ملکوں کے شہریوں کی آمد و رفت اور دوسرے معاملات کی راہ ہموار ہو گئی۔ دس اگست سن 1947 عیسوی کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس کراچی میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت جوگندر ناتھ منڈل نے کی اور اس کا آغاز مولانا شبیر احمد عثمانی کی تلاوت سے ہوا۔ جوگندر ناتھ منڈل پاکستان کے پہلے وزیر قانون تھے۔ 14 اگست 1947 عیسوی تک جاری رہنے والے اس اجلاس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح کو اسمبلی کا پہلا صدر اور مولوی تمیز الدین کو پہلا اسپیکر منتخب کیا گیا۔ اجلاس میں طے پایا کہ جب تک پاکستان کے مستقل آئین تیار نہیں ہوتا، اس وقت تک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو بعض ترامیم کے ساتھ پاکستان کے آئین کی شکل دی جائے. قائد اعظم محمد علی جناح اپنی وفات یعنی 11 ستمبر 1948 تک دستور ساز اسمبلی کے سربراہ رہے. ان کی وفات کے بعد لیاقت علی خان 3 سال تک اس اسمبلی کے صدر بنے اور اس دوران انہوں نے قرارداد مقاصد پیش کی. پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کو 24 اکتوبر 1954 کو گورنر جنرل ملک غلام محمد نے تحلیل کر دیا. محمد علی بوگرا اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم تھے. دوسری دستور ساز اسمبلی کی تشکیل 28 مئی 1955 کو ہوئی جس میں پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریہ بنایا گیا. مرداد 1366 ہجری شمسی کو ایران کے معاصر شاعر مہدی سہیلی کا تہران میں انتقال ہوا. وہ 1303 ہجری شمسی میں تہران میں ہی پیدا ہوئے. انہوں نے جدید علوم کے ساتھ ساتھ قدیم علوم اور صرف و نحو کی تعلیم بھی حاصل کی. انہوں نے 1322 ہجری شمسی میں صحافت کے میدان میں قدم رکھا اور مختلف اخبارات میں مختلف ناموں سے شعر اور طنزیہ مضامین لکھنے شروع کیے. وہ حاضر جواب خوش ذوق اور شوخ طبع شاعر تھے. انہوں نے بہت سی کتابیں تصنیف کی جن میں 2 قطرۂ عشق، خیام و سہیلی، 10 جلدوں میں کاروان اشعر اور 3 جلدوں میں بزم شاعرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں. سامعین اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے چھروکے ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا. اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وانا في نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس 5 لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك مو سلامتن اقوو به ها علی طاعتک و عبادتن استحق به ها جزیل مثوبتک وسعتن فی الحال من الرزق الحلال و ان تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك و تجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك و صل على محمد و آل محمد و اجعل توسلی بهی شافعن یوم القیامت نافعا انک انت ارحم الراحمی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تہران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک